سورة الممتحنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اصل میں یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا اقدام کیا تو آپ نے یہ تیاری بہت خاموشی کے ساتھ کی اور کسی کو بتایا نہیں، لیکن بہرحال کچھ صحابہ کو پتا چلا تو ان میں سے ایک حاطب بن ابی بلتا تھے، انہوں نے مکہ سے آنے والی ایک عورت کے ہاتھ ایک خط دے دیا مکہ کے سرداروں کے نام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، اور اس طرح وہ آپ کا راز کھلنے والا تھا کہ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی کے ذریعے بتایا گیا اور آپ نے حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیج کر وہ خط اس عورت سے نکلوا لیا جو بھی مکہ کے راستے میں جا رہی تھی. تو بہرحال یہاں پر مسلمانوں کو بطور عام کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے کاز کو نقصان نہ دینا. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر رکھتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں، یعنی تم ان کو ہمدردی کا خط لکھ رہے ہو حالانکہ وہ تم پہ قابو پا جائیں تو دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے یہاں، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. جب حاطب بن ابی بلتا کو پیش کیا گیا، پتہ جب چل گیا کہ انہوں نے یہ خط لکھا ہے، تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو صرف اس لیے کیا تھا کہ میرے کچھ رشتہ دار بال بچے وہاں تھے تو میں چاہتا تھا کہ میرے اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بال بچوں کو پروٹیکٹ کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بال بچے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ بہت دفعہ انسان بال بچوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، غلط طریقے اختیار کرتا ہے، رشوت، سود، آمدنی کے ناجائز طریقے بچوں کی خوشیوں کی خاطر، حالانکہ بچے کل قیامت کے دن کام نہ آئیں گے، کوئی رشتہ دار کام نہ آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر ایک ایک کو کہا کہ آج دنیا میں جو کچھ چاہتے ہو مجھ سے لے لو، کل میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا، یہ رشتہ داری کام نہیں آئے گی. اور جیسے کہ آتا نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، جس دن انسان ان رشتوں سے بھاگے گا، ایک شخص قیامت کے دن اپنے باپ سے ملے گا اور کہے گا اے ابا جان میں کیسا بیٹا تھا، تو باپ کہے گا تو بہترین بیٹا تھا. وہ کہے گا کہ آج تم میری اطاعت کرو گے، تو کہے گا ہاں. تو بیٹا کہے گا کہ اچھا میرا تہمت پکڑ لو اور میرے ساتھ چلو. وہ چل پڑیں گے, پھر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے, اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے جلوہ گر ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تم جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو جاؤ. تو وہ کہے گا کہ میرا باپ بھی میرے ساتھ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ساتھ نہیں جا سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بجو کی شکل میں جہنم میں گرا دیں گے اور وہ اپنی ناک کو پکڑ لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے کیا وہ تیرا باپ ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ تیری عزت کی قسم وہ میرا باپ نہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس رسوائی سے بچائے. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے یہ بات. تو بڑے بڑے پیغمبر بھی اپنے والدین کو یا اولاد کو چھڑا نہیں سکیں گے. تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا, اور یہ اسی لیے وہ سفارش کریں گے, اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں. اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا, تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا, تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے. یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا, اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو, اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. دل بدلتے رہتے ہیں, ضروری نہیں کہ ایک وقت میں اگر انسان ایک شخص کے ساتھ خار رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ رہے. اسی انسان سے انسان محبت بھی کر سکتا ہے, اسی لیے انسان کو دوسروں کی محبت, جو ایمان والے ہیں ان کی محبت مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی خار کوئی بہر نہ ہو, اور مجھے ایسے لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ اس سے انسان کا اپنا ہی دل اچھا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں دل میں محبت ہوتی ہے تو کیسی فیلنگز ہوتی ہیں, جب آپ کسی کو دیکھتے اور آپ کو محبت کے جذبات آپ کے اندر آتے تو کیسا دل ہوتا ہے, اور کسی کو دیکھتے اور آپ کے اندر نفرت کے جذبات آتے تو کیسا دل ہوتا ہے. اچھا اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو کیا ملا اور اس کو کیا ملا؟ کچھ ملا؟ کس کو ملا؟ آپ کو ملا. آپ محبت کی تو آپ نے خوشی پائی, نفرت کی تو آپ نے دکھ پایا. اس لیے اللہ سے نیک لوگوں کی محبت مانگنی چاہیے تاکہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں, اور یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہوتا ہے. محبت ایک رزق ہے جو بندوں پہ اتارا جاتا ہے, اور اس رزق کی بھی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اس دل میں کوئی خیر نہیں جو کسی سے محبت نہیں کرتا. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے قریب تر لوگ کون ہوں گے؟ الذین یألفون ویؤلفون, جو محبت کرتے بھی ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے. تو محبت کے کلچر کو عام کریں, اور اس سے مراد وہ گھٹیا محبت نہیں کہ جس کے ہزاروں گانے بنے ہوئے ہیں جس میں کوئی سنسیئرٹی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ ایسی محبت کہ جس سے انسان خیر اور نیکی کے کاموں کو اور آگے بڑھا سکے, کیونکہ جب اختلافات ہوتے ہیں اور مخالفت ہوتی ہے برکتیں اٹھ جاتی ہیں, خیر رک جاتی ہے, دین مونڈا جاتا ہے, یعنی صفایا ہو جاتا ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے, واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو, اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی ایمان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو, ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ نہیں کر سکتے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال، ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں، یہ ہے انصاف، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اصل میں صلح حدیبیہ کے بعد پھر بہت سی خواتین ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھی، یعنی اپنے شوہروں وغیرہ کو چھوڑ کر، تو اب ان کا معاملہ بیچ میں آ گیا، اس کا حل یہاں بتایا جا رہا ہے۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے، اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی معروف کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرو۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بیعت میں یہ بھی تھا کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، گریبان شاخ نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی، جیسے دور جاہلیت میں غم کے موقع پر لوگ کیا کرتے تھے اور خصوصاً خواتین کرتی تھی، تو اس سے روکا گیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ محبت کا معیار بتا دیا گیا، اگر انسان ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دین کے دشمن ہیں تو کیا ہوگا، ان کی محبت میں آپ کے اندر بھی وہی چیز پیدا ہو جائے گی۔ تو جب انسان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے انسان نیک کاموں سے بھی محبت کرتا ہے، اور وہ نیکی کے کام کرنا انسان کے لیے پھر درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سورۃ الصف،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں، اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہاں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک تو ناپسندیدہ لوگوں کی صفت اور ایک پسندیدہ لوگوں کی۔ ناپسندیدہ کون ہے؟ جو دوسروں کو نصیحت کریں اور خود میاں فضیحت ہوں، یعنی خود غلط کام کریں، دوسروں کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے عمل کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور جو کام خود کر رہے ہوں اس پر دوسروں کو ملامت کس وجہ سے انسان کر سکتا ہے؟ یعنی جو شخص نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، وہ سب سے زیادہ تو خود اپنی ذات کے بارے میں محتاط ہو، خود عمل میں آگے ہو۔ ابو دردا کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے قیامت کے دن اس بات پر بہت ڈر لگتا ہے کہ مجھے ساری مخلوق کے سامنے بلائے اور مجھ سے کہے کہ اے اوامر، تو میں کہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں، وہ پوچھے جو تم نے سیکھا اس پہ عمل کتنا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صرف نصیحت کے معاملے میں نہیں، ویسے بھی جب آپ کسی کام کی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں میں کر دوں گا، پھر کریے، نہیں کر سکتے کہیں نہ اسی وقت انکار کر دیں، یا وعدہ نہیں کریں، یا آپ کہیں کہ ہاں میں سوچ کے بتاؤں گا، لیکن اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ ہاں میں کروں گا اور پھر اس کے بعد آپ انکاری ہو جائیں، دوسرے کو لارا لگائیں اور دوسرے کو دھوکے میں رکھیں، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ بھی انسان کو دوہری بات نہیں کرنی چاہیے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بلایا، تو اس سال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مجھے کدھر آؤں میں تمہیں کچھ دوں، تو آپ نے فرمایا تم کیا دینا چاہتی ہو؟ میں نے کہا میں کھجور دوں گی. آپ نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتی تو تم پہ جھوٹ لکھا جاتا. تو یہ بھی جھوٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان جوش میں آ کے کہہ دیتا میں یہ بھی کروں گا، میں تمہارے لیے یہ کروں گا تو یہ کروں گی، لیکن اس کے بعد سو جاتا ہے جا کے اور کرتا ہی نہیں، پھر کہتا او میں تو بھول ہی گیا میں نے کہا تھا. انتہائی گھٹیا حرکت، تو اس سے بچنا چاہیے. تو انسان کو سوچ سمجھ کے کمٹمنٹ کرنی چاہیے، اور جب انسان کرے تو پھر اس کو نبھائے، کیونکہ باتوں سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا، اور بندوں کو بھی باتیں نہیں چاہیے ہوتی. پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں سب کچھ دیتے ہیں، تاکہ جان دینے سے بھی نہیں گھبراتے، اور پھر اللہ کی راہ میں کیسے لڑتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، زبردست اتحاد اتفاق اور اجتماعیت کے ساتھ، کہ دوسرا دیکھنے والا بھی دیکھے کہ واقعی یہ کیسے لوگ ہیں، کتنی آپس میں محبت ہے. نہ کہ کوئی آنے والا آئے اور کہے کہ میں کچھ یہاں سینس کر رہا ہوں. ان لوگوں کی لگتا ہے آپس میں نہیں بنتی، یہاں تو بڑی پالیٹکس ہے، یہاں تو بڑی سیاست ہے. کس قدر بے عزتی کی بات ہے کہ کوئی دین والوں کے بارے میں یہ کہے. اور اس کو ختم کون کرے گا؟ ہمیں خود ہی کرنا ہے نا، خود ہی کرنا پڑے گا. یاد رکھیے، کسی سے بھی محبت کرنا مشکل کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بس اپنے نفس پہ کنٹرول، اپنے غصے پہ کنٹرول، اپنے جذبات پہ کنٹرول، اور دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا، اور دوسروں کی اچھائیاں دیکھنا. اچھائی دیکھتے چلے جائیں، آپ کو سب غم بھول جائیں گے. ورنہ کوئی شخص بھی عیب سے پاک نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص بھی جب عیب اور غلطی سے پاک نہیں تو آپ کس سے پھر محبت کریں گے؟ نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اتنے بڑے صحابی حاتم جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، ان سے بھی غلطی ہو گئی کہ وہ خط لکھ دیا انہوں نے دشمنوں کے نام، لیکن جب حضرت عمر نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے بدر والوں سے کیا کہا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ان کے گناہ. تو جن کی قربانیاں بڑی ہوتی ہیں، جن کے کام بڑے ہوتے ہیں، جن کی محنت بڑی ہوتی ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں معاف کر دیتے ہیں، ان کو بڑا نہیں کرتے. اس کے بغیر آپ نہ محبت کر سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ پسندیدہ لوگوں کی صفت ہے کہ آپ دیکھیے وہاں کیا کہا، کبر مقتن، سخت ناپسندیدہ، اور یہاں کیا کہا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً، ڈسپلن، بہترین آرگنائزیشن کے ساتھ. اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کر لی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکا ہے. نشانیوں کو عموماً پیغمبر جو لائے تو لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، کبھی دھوکا کا، کبھی کوئی اور نام دیا، مان کے نہیں دیے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کے ساتھ دین کو بدنام کر کے، دین والوں کو بدنام کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ کام ختم ہو جائے گا. اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یعنی پیغمبروں کی مخالفتیں ضرور ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ہوئی، لیکن بالآخر کامیابی بھی پیغمبروں ہی کی ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. کیا ہے وہ تجارت، کیا ہے وہ کام، کیسا ہے وہ بزنس؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، مال بھی لگاؤ، وقت بھی لگاؤ، اپنی صلاحیتیں بھی لگاؤ اللہ کے دین کی خاطر۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں کتنی ضرورت ہے کہ جن کے پاس دین کی سمجھ علم نہیں ان تک پھیلایا جائے، پہنچایا جائے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے وقت کا تھوڑا سا حصہ بھی صدقہ نہیں کرتے، اپنے علم کو صدقہ نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے، پہلے بھی میں ریکویسٹ کر چکی ہوں اور پھر دوبارہ کہوں گی کہ صرف مال کا صدقہ کر دینا کافی نہیں، ٹھیک ہے وہ تو ایک فیول ہوتا ہے ایک مشین کو چلانے کے لیے، ضروری ہوتا ہے وہ بھی، لیکن مشین چلانے والا بھی تو چاہیے نا، اس کا بٹن بھی تو کسی نے آن کرنا ہے نا، تو کام کرنے والے لوگ بھی تو ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ مثلاً اللہ نے یہ جگہ دی، آپ ہی کی ہے، آپ ہی کے پیسوں سے بنی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 24/7 اس میں اللہ کا نام بلند ہوتا رہے، پڑھنے لکھنے کا کام ہوتا رہے، قرآن پڑھایا جاتا رہے، ہر وقت قرآن کی آوازیں گونجتی رہیں یہاں سے۔ لیکن وہ جنات تو نہیں آ کے، فرشتے تو نہیں بیٹھ کے آوازیں لگائیں گے، اس کے لیے کون چاہیے؟ طالب علم چاہیے، وہ تو آ جائیں گے، جب آپ بلائیں گے تو آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے اتنی ڈیمانڈ ہے کہ بچے ہمارے داخل کر لیں، ایڈمیشن روکا ہوا ہے، جگہ تو ہے لیکن ٹیچر نہیں ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، ایک دو گھنٹہ نکال سکتے ہیں، نہیں نکالتے، وہ اتنی کمٹمنٹ کون کرے، کمٹمنٹ سے گھبراتے ہیں، لیکن یہ کمٹمنٹ کس کے ساتھ ہے اور کس کام کے لیے، اور یہ وقت آپ کا کہاں لکھا جائے گا، اور اس کے ایکول جو اور کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں وہ وقت کہاں لگا رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسے تجوید ٹیچرز بچوں کے لیے چاہیے جو شام میں آ کر جب بچے سکولوں سے آئیں تو آپ ہی کے بچوں کو وہ قرآن پڑھائیں اور ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ تو جب تک آپ لوگ خود آگے نہیں بڑھیں گے تو کام نہیں چلے گا، اس لیے آگے بڑھیے۔ اسی طرح دوسرے کورسز ہیں، ان کے لیے بھی مددگار چاہیے، اور کام ہیں ان کے لیے مددگار چاہیے۔ تو آپ اپنا مال بھی اور اپنا وقت بھی لگائیں۔ مال لگانا بعض اوقات یہ ہوتا ہے ڈونیشن باکس میں کچھ پیسے ڈال دیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال کے یہاں تک پہنچنا ہو سکتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ وہ آپ اپنی ذات پہ نہیں خرچ کر رہے، وہ آپ اللہ کے دین کے لیے لگا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ سے وہ تجارت کرتے ہیں کہ جس کا اجر بے پناہ ہے۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا۔ وہاں پھر کوئی کام نہیں ہوگا، وہاں نہیں نکلنا پڑے گا گھر سے، نہ کوئی نکالے گا، لا یبغون عنہا حولا، پھر کسی بھی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ آج ہے دن مشقتوں کا، کام کرنے کا، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب حاصل ہونے والی فتح۔ اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو، یعنی جب انسان اللہ کے کام کے لیے وقت نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو بھی آسان کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کو مدد چاہیے؟ نہیں، اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کے دین کا کام کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ اللہ کے دین کا نام روشن کرنا کیا ہے؟ دراصل اللہ کو عظمت دینا۔ جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، کون ہے یہ تبلیغ کا کام میرے ساتھ مل کے کرے گا؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے دین کی تبلیغ میں کیسی کیسی قربانیاں کرتے ہیں، اپنے ملکوں کا عیش و عشرت، آرام، گھروں کے آرام چھوڑ کر کہاں دور دراز علاقوں میں جا کر سکول کھولتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے ادارے بنائے ہوئے، کوڑیوں، اپاہجوں اور کیسے کیسے، اور خود ہمارے ملکوں میں آ کے بنا کے ہمارے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں کہ جو ہینڈی کیپڈ ہیں یا پھر اپاہج ہیں یا ایسی بیماریوں میں ہیں۔ یعنی کسی بھی اچھے بڑے ادارے کا آپ نام لیں کہ جہاں واقعی کام ہو رہا ہو، تو وہاں مسلمان کم ہی نظر آئیں گے۔ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے، کہ اچھا گھر ہو، اچھا آرام ہو، اچھا کھانا پینا ہو، باتیں ہوں، انٹرٹینمنٹ ہو، یا کہیں چلے جائیں سیر و تفریح کے لیے، یا کوئی آ جائے ہمارا دل بہلانے کے لیے، بس یہی زندگی رہ گئی. کیا انہی کاموں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کچھ نہیں کریں گے؟ خاص طور پر جب بچے ذرا بڑے ہوں یا ابھی شادی نہیں ہوئی تو فرصت ہی فرصت ہے. باقی گھر کے کاموں کو تھوڑے وقت میں بھی کر سکتے ہیں، اور باقی وقت لگائیں اللہ کے کام کے لیے. سورۃ الجمعہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے الملک، القدوس نہایت پاکیزہ، العزیز غالب، الحکیم بہت حکمت والا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داریاں ڈالی گئی تھیں. یہ تعلیم نصاب آپ کو دیا گیا تھا، یہ تعلیم و تربیت کا طریقہ آپ کو دیا گیا تھا کہ یہ آپ اپنی اس قوم کو سکھائیں. تو آپ نے بدرج اتم وہ کام کیا. اس کے بعد وہ کام صحابہ نے کیا، پھر امت کے علماء نے کیا، کرتے کرتے آج ہم تک وہ علم پہنچا انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے. یہ کتاب پہنچی، اس کی آیات کی تلاوت کیسے کرنی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حکمت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت. یاد رکھیے، اسلام میں صرف تعلیم کوئی چیز نہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت اور تزکیہ ایکولی امپورٹنٹ. جب تک انسان کو انسان نہیں بنایا جاتا، اس کا عمل درست نہیں ہوتا، تو خالی علم سے فائدہ نہیں. تو آپ دیکھیں الوداع میں جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں انہی آیات کو مد نظر رکھ کے ہی بنائے جاتے ہیں. جیسے تجوید کی تعلیم، پھر قرآن کی، پھر حدیث کی. اسی لیے آپ دیکھیں یہاں پر مختلف جو کورسز ہیں، صوت القرآن ہے، فہم القرآن ہے، فقہ العبادات ہے، بچوں کے پروگرام ہے، اور انشاءاللہ اس بلڈنگ میں ابھی جب رمضان کے بعد جولائی کے شروع سے چیزیں شروع ہو جائیں گی، اور پھر آہستہ آہستہ مزید بھی جتنے جتنے لوگ کرنے والے مل گئے، یعنی لوگوں سے ہی کام ہوتا ہے نا، تو مزید کورسز میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن ہم سب کی بحیثیت مسلمان یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہو، ہمیں قرآن کا معنی آتا ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا پتہ ہو، اور ہم اچھے انسان بن جائیں، اور پھر اچھے انسان بن کے اپنے بچوں اور نسلوں کی بھی اچھی تربیت کر سکیں، تزکیہ اپنا بھی ہو اور دوسروں کا بھی. اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دور کے لیے نہیں تھے، آپ کی یہ تعلیم قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. اب آپ دیکھیے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور دوسری طرف پچھلے اہل کتاب کا طرز عمل. ان کو بھی کتاب دی گئی تھی، لیکن کیا ہوا، انہوں نے اس کو اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا، اس کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا. تو ان کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ گدھے سے، جو صرف کتابوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. تو ایسے لوگ جو صرف کتابوں کا بوجھ اٹھائیں لیکن علم ان کے اندر نہ جائے، اور عمل نہ بدلے، اور اخلاق نہ بدلے، اور اس طریقے پر نہ ہو جو ان کے نبی کا طریقہ ہو، تو پھر یہ بہت ہی بری مثال ہے. لا علم انسان کی عقل پوری طرح کام نہیں کرتی، عقل علم کے ساتھ جلا حاصل کرتی ہے. عقل کا صحیح استعمال کیا کہ اس کو علم کی غذا دی جائے اور اس سے وہ بہترین کام کرے. ورنہ جو لوگ پڑھتے لکھتے نہیں تو آپ دیکھیں ان کے اندر بھی دماغ بہت بڑا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن بہت سے معاملات کی سمجھ اور شعور ہی نہیں ہوتا. اور جتنا جتنا کوئی زیادہ پڑھتا ہے سمجھتا ہے اتنی اتنی اس کی بات میں زیادہ گہرائی اور وسعت ہوتی ہے. تو علم میں اضافے کے ساتھ حکمت بھی بڑھتی ہے انسان کے اندر، اگر انسان کا تزکیہ ساتھ ہوتا رہے، ورنہ تو انسان گدھے کی طرح ہے، پڑھا لکھا گدھا. یعنی یہاں اصل میں گدھا کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو عمل کے بغیر صرف علم رکھتا ہو، یہ معنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لکھا پڑھا لکھا. اور پھر جب انسان عمل نہیں کرتا تو پھر علم بھی اڑ جاتا ہے. زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کر کے فرمایا، یہ کام اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور اس طرح نسل در نسل قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو پھر علم تو ہوگا. آپ نے فرمایا، زیاد تیری ماں تجھے روئے، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا. یہود و نصارہ کیا تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کی کسی بات پہ عمل نہیں کرتے. تو جب انسان عمل نہ کرے تو پھر علم بوجھ ہوتا ہے. تو جب اپنے لیے علم کی دعا مانگے، ساتھ ہی عمل کی بھی مانگے. ان سے کہو، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے پیارے ہو، تو موت کی تمنا کرو، پھر اللہ سے جا ملاقات کرو اگر تم اپنے زوم میں سچے ہو. لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کاموں کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی کام چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو. بازار میں بھی جا کے اللہ کو یاد کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعے کی آذان سن کر خطبے اور نماز کے لیے دوڑنا چاہیے، بیٹھے نہیں رہنا چاہیے کہ اچھا ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے بعد میں صحیح. نہیں، خطبہ بھی اٹینڈ کریں اور نماز بھی. یاد رکھیے، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کی طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا. سو جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے، خوشبو میسر ہو تو لگا لے، اور تم پر مسواک بھی لازم ہے. گناہوں سے معافی کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے، پانچ نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور رمضان سے رمضان تک، اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہ نہ ہو. یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، خاص طور پر دن کا آخری حصہ. جمعے کے لیے جلد مسجد میں پہنچنا زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے. قیامت کے دن جمعہ اور جمعہ پڑھنے والوں کی شان ہی بڑی عجیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا، ان کو بھی شکل دی جائے گی. جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا. اہل جمعہ، جمعہ والے لوگ جو جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے. جمعہ کا دن اپنے منانے والوں کے لیے روشنی کرے گا، اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے. ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی. وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور ثواب کی امید سے آزان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ آزان دینے والوں کی گردنیں بھی اونچی ہوں گی، وہ بھی اونچے مقام پر ہوں گے. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی جمعے کے دن کی فضیلت پتہ چلتی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا بالکل صاف، لیکن اس میں ایک سیاہ نقطہ اور دبا تھا. میں نے کہا، جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ جمعہ ہے. میں نے کہا کہ یہ کالا دبا کیا ہے؟ تو کہا، یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی، جمعے کے دن آئے گی، اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں افضل اور سردار ہے. اسے ہم قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. میں نے کہا، یوم المزید کے نام سے کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے رب اللہ عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، بس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اعلی علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے، نبی آئیں گے یہاں تک کہ وہ اس پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے، صدیق اور شہداء آئیں گے وہ ان پہ بیٹھ جائیں گے، پھر اور اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے، پھر ان کا رب اپنا جلوہ فرمائے گا، اپنا دیدار کروائے گا یہاں تک کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ لوگ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی، تو اس وقت ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا، اور یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کو واپس ہونے میں لگتا ہے، یعنی جانے اور آنے میں، وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اس میں مزید اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں، اسی لیے اس کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ جب وہاں سے لوٹیں گے تو ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو چکا ہوگا، تو جو جمعہ کا دنیا میں اہتمام کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو اسی طرح مزید عزت سے نوازا جائے گا. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا، ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی نماز کو سنجیدگی کے ساتھ اٹینڈ کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ اندر گئے مسجد میں پھر کوئی کام یاد آئے پھر نکل کے باہر آئے، کیسی کی آواز سنی کوئی ٹھیلے والا جا رہا ہے یا جب میں کچھ خرید کے آ جاتا ہوں، ایسا نہیں کر سکتے، جب گئے تو بس ادھر ہی بیٹھے.